الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء. سرور عالم سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم ایک حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں کو محفوظ کر لو. حدیث میں جو الفاظ ہیں حصنو کے, اس کا مطلب ہے قلعہ بند کر لو, قلعے میں بند کر لو, اور مراد یہ ہے کہ اس کو محفوظ کر لو. حصنوا اموالکم بالزکاۃ, زکات کے ذریعے. وداووا مرضاکم بالصدقہ, اور اپنے مریضوں کی دوائی کرو صدقے کے ذریعے. اور بلاؤں کے لیے, مصیبتوں کے لیے دعا کو تیار رکھو. واعدوا للبلاء الدعاء. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مجمع الزوائد میں, اور بہت کام کی حدیث ہے. اگر ہم اس پر عمل شروع کر دیں تو نہ جانے کتنی مصیبتوں اور بیماریوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امن نصیب فرما دیں. لہذا پہلا حصہ تو اس کا یہ ہے, حصنوا اموالکم بالزکاۃ, زکات کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو. اور زکات کتنی مانگی جاتی ہے؟ 2.5%. 100 میں سے 2.5% زکات ادا کر دی جائے تو کیا حرج ہے؟ 97.5%. حضرت فرماتے تھے 97.5% تو اب بھی تمہارے پاس ہے, تو 2.5% کو کیوں دیکھتے ہو؟ 97.5% کو بھی تو دیکھو. یہ زکات کا جو معاملہ ہے, اگر یہی ایک حکم اللہ سبحانہ و تعالی کا صحیح ادا ہو تو شاید معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے. الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری, دردناک عذاب سے ڈرا دو ان کو. مطلب یہ ہے کہ دردناک عذاب ہوگا. اور زکات کے معنی ہوتے ہیں پاکیزگی کے, اور یہ پاکیزگی دو طرفہ ہے. زکات مال سے ادا کی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے, اور جو زکات دینے والا ہوتا ہے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے دنیا کی محبت سے. جب وہ خود اپنے ہاتھ سے زکات دے رہا ہو, اپنا مال خود خرچ کر رہا ہو, یہ علامت ہے کہ اللہ کا حکم اس نے اوپر رکھا, مال کی محبت کو نیچے رکھا. یہ خود بذات خود یہ عمل اس بات کی دلیل ہے. حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمت اللہ علیہ نے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا, جو ان کے شیخ بھی تھے, تو چونکہ شیخ تھے اس لیے اپنے باطنی حالت انہوں نے لکھ دی. فرمایا کہ میں زکات تو ادا کرتا ہوں لیکن میرا دل راضی نہیں ہوتا اس پر, کیونکہ اس لیے کہ میرا مال جا رہا ہے. تو اپنی صاف صاف ظاہری جو باطنی حالت تھی وہ صاف ظاہر کر دی کہ زکات تو میں ادا کرتا ہوں لیکن میرا میرا دل اس پہ مطمئن نہیں، میرا دل راضی نہیں ہوتا کہ اتنے پیسے تم ادا کر رہے ہو. گویا مطلب یہ تھا کہ میں دل سے زکات ادا نہیں کرتا، بظاہر ادا کر لیتا ہوں. تو حضرت کو یہ لکھا کہ میں تو اس کو اخلاص کے منافی سمجھتا ہوں، کیا یہ اخلاص کے منافی ہے؟ حکیم الامت نے جواب لکھا، آپ کو اس کا دگنا ثواب ملے گا. اس لیے اور یہ بھی فرمایا یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو دگنا اجر ہے. ایک زکات کا ادا کرنا یہ ایک الگ اجر، اور اس کے اوپر جو مجاہدہ ہوا پھر بھی آپ نے وہ حکم پورا کیا مجاہدے کے باوجود، اس مجاہدے کا الگ اجر ملے گا. تو اخلاص کے منافی نہیں ہے. حکیم الامت عجیب آدمی تھے بھائی، وہ بڑے بڑے اہل علم نے ان کو اپنا شیخ بنایا تھا، اور وہ ان کو مطمئن کر دیتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے ہی لکھا، حضرت مفتی محمد حسن صاحب نہ مولانا خیر محمد جالندھری رحمت اللہ علیہ، یہ بات لکھی کہ حضرت یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو؟ لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو؟ یہ تو بہت بری چیز ہے. تو انہوں نے لکھا حضرت کو کہ حضرت میں تو تقریر کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، لوگوں کو نہ جانے میں کون کون سی احادیث اور آیات سناتا ہوں، اور میرا خود عمل نہیں ہے، تو یہ تو غلط ہے. اللہ اکبر. حکیم الامت کا جواب تھا، فرمایا مولانا یہ آیت ترک دعوی کے لیے ہے، ترک دعوت کے لیے نہیں ہے. بہت پیارا جواب دیا. میں تو جب یہ جواب میں نے پڑھا ہے میں بھڑک اٹھا کہ کیا جواب دیا ہے. فرمایا مولانا یہ آیت ترک دعوی کے لیے ہے، ترک دعوت کے لیے نہیں ہے. مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ جن چیزوں کو تم کرتے نہیں ہو ان کا دعویٰ مت کرو کہ میں یہ کرتا ہوں. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دعوت نہ دو لوگوں کو کہ بھائی ایسا کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یہ چھوڑ دو. یہ نہیں، اس کے لیے نہیں ہے یہ آئے. در کے دعوی کے لیے ہے کہ جن چیزوں کو تم کرتے نہیں ہو ان کا دعویٰ مت کرو کہ میں یہ کرتا ہوں. تہجد پڑھتے نہیں ہو تو دعویٰ مت کرو کہ میں پڑھتا ہوں. ہاں البتہ لوگوں کو دعوت دو کہ بھائی پڑھنی چاہیے. یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ دعویٰ مت کرو. ہمارے بزرگوں نے قرآن کو سمجھ کے ہمیں سمجھا دیا، الحمدللہ. سب کچھ موجود ہے، صرف فائدہ اٹھانے کی دیر ہے. تو بھائی یہ زکات کا جو معاملہ ہے یہ تو ایسا ہے کہ اگر وہ میں اکثر میں نے ایک دو دفعہ یہ واقعہ سنایا بھی ہے انہی نشستوں میں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بی تھی میں یہ واقعہ لکھوایا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں جب انگریز کا تسلط تھا ہندوستان پر تو وہاں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ انگریز کسی انگریز کے گھر کو جلا دے، آگ لگا دے تو اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی. تو وہاں پہ انگریزوں کے گھروں میں آگ لگتی رہتی تھی، لوگ لگا دیتے تھے جس کے اولاد نہ ہو گھر کو آگ لگا دیتا تھا کسی انگریز کے. ایک مرتبہ بمبئی میں ایک انگریز اپنے دفتر میں بیٹھ کے کام کر رہا تھا، اس کو آ کے بتایا، قلم سے کچھ لکھ رہا تھا، اس کو آ کے بتایا گیا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی. وہ کام کرتا رہا، پھر اس نے کہا آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، وہ پھر بھی کام کرتا رہا. تیسری دفعہ جب کہا گیا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، اس نے سر اٹھا کے کہا جاؤ تحقیق کرو، آگ نہیں لگ سکتی، جاؤ تحقیق کرو. تحقیق کی گئی اور پھر اس کو آ کر بتایا گیا کہ ہاں ہاں دائیں اور بائیں کے سارے گھر جل گئے، دائیں کا بھی بائیں کا بھی، آپ کے گھر تک آگ پہنچی تو وہ بجھ گئی. کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تحقیق کرو، نہیں ہو سکتا، میرا گھر نہیں جل سکتا. اور وجہ اس نے جو بتائی وہ بڑی عجیب ہے. وہ کہنے لگا میں مسلمانوں کے طریقے پر اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہوں. عیسائی انگریز مال کی زکات ادا کر رہا ہے مسلمانوں کے طریقے پر, 2.5% مال نکال دیتا ہوگا سال بھر میں, اس کے مال کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے. اور کتنا یقین سے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا, جاؤ تحقیق کرو. تو اگر ہر آدمی صحیح حساب لگا کر, جو اول تو لوگ دیتے نہیں ہیں اور جو دیتے ہیں وہ پوری نہیں دیتے, جو صحیح حساب بنتا ہے جتنے پیسے بنتے ہیں اتنے نہیں دیتے, تو کہاں سے حفاظت ہوگی مال کی. اور جو صحیح حساب لگا کر دے تو وہ کافر بھی ہو تو اس کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے. مجھ سے ایک ہندو نے خود کہا, ایک ہندو نے, میں بھی بہت حیران ہوا, کہنے لگا جب مجھے کوئی ڈپریشن ٹینشن ہوتی ہے میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں اور مجھے سکون مل جاتا ہے, تم لوگ قدر کرو کہ تمہارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے کہا واقعی صحیح بات ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا. گنگا رام اس کا نام تھا. یہ میں جب مسجد, کوئی مجھے مشکل ہوتی ہے, کوئی غم ہوتا ہے, ٹینشن ہوتی ہے, میں جا کے مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں, سب ختم ہو جاتا ہے, سکون حاصل ہو جاتا ہے. کیا اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں اور ہماری ناقدری دیکھیے. تو یہ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ, زکات کے ذریعے سے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو. اس میں اشارہ بھی ہے کہ اگر زکات نہیں دو گے تمہارا مال محفوظ نہیں ہوگا. ایک مرتبہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ہمارے بزرگوں نے مثالوں میں دین سمجھا دیا اور ہمارے جو اکابر مثالوں کے بادشاہ ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, دیکھو بھائی اگر کوئی کمرہ کوئی گھر ایک عرصے سے بند پڑا ہوا ہو یا کوئی کمرہ بند ہو اور اس میں ہوا کا آر پار گزرنا ہو رہا ہو, بہت عرصے سے بند ہو, اب اس کے اندر جو جائے گا کافی عرصے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر گیا تو وہ جو سانس لے گا وہ سانس صحت کے لیے مضر ہے کیونکہ وہ تازہ ہوا نہیں ہے. یہ سانس مضر ہوگا اس کی صحت, اس کے پھیپھڑوں کے لیے. اور اگر اس میں ہوا کے آر پار ہونے کا انتظام ہوتا اور ہوا آر پار ہوتی رہتی تو وہاں جانے میں اور سانس لینے میں کوئی نقصان نہیں تھا. فرمایا بالکل اسی طرح جو لوگ مال روک کر رکھتے ہیں, مال کو روک کے رکھتے ہیں, تو یہ مال جو رک جاتا ہے نا یہ اسی ہوا کی طرح ہے جو بہت عرصے سے رکی ہوئی ہو, اب وہ جو سانس لیا تو وہ سانس مضر ہے صحت کے لیے. بالکل اسی طرح جو مال روک کے رکھا ہے اور صحیح جو جہاں پہ خرچ کرنا تھا وہاں خرچ نہیں کیا, اب اس مال کو جب کھایا جب وہ پیٹ میں پہنچا اب اس سے بیماریاں آئیں گی, اب بیماریاں پیدا ہوں گی. اور اگر یہ مال خرچ کیا جاتا تو اللہ کا وعدہ ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, صاف اعلان ہے اللہ تعالی کا, جو کچھ تم خرچ کرتے ہو گھبراتے کیوں ہو, اللہ تمہیں اور دے گا, خرچ کرو, پیچھے سے اور دیتے ہیں اللہ تعالی, اور دے دیتے ہیں. جیسے ہوا جب نکلے تو دوسری ہوا اندر باہر سے اندر داخل ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی مال کا معاملہ ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, کتنے پیارے الفاظ ہیں, تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ پیچھے سے اور دے دیتے ہیں, تم گھبراتے کیوں. اسی لیے اب یہ حدیث سمجھ میں آئے گی کہ تنگ دستی کا دور ہے اور حضرت بلال سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اے بلال انفق یا بلال ولا تخش من ذل عرش اقلالا, بلال خرچ کرو اور اللہ تعالی عرش والے کی طرف سے کمی کیے جانے کا خوف مت کرو. تنگ دستی کے دور میں حضور اپنے ایک امتی سے حضرت بلال سے یوں فرما رہے ہیں کرو خرچ کرو, کیوں, اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے, اللہ پیچھے سے اور دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی صبح کا وقت ہوتا ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں الا وملکانی ینزلان یقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا. یہ دو فرشتے روزانہ صبح کے وقت نازل ہوتے ہیں زمین پر. ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو اپنے مال کو خرچ کرے اے اللہ اس کو پیچھے سے اور دے دے. جب پہلا فرشتہ یہ دعا کر کے فارغ ہوتا ہے تو دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکن تلفا, اے اللہ جو اپنے مال کو روک کر رکھے اس کے مال کو تلف کر دے, برباد کر دے. یہ روزانہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں, ایک دعا کرتا ہے ایک بد دعا کرتا ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس فرشتے کی, کسی فرشتے کی دعا کا مزداق بنیں گے, کسی کی بد دعا کا مزداق بنیں گے. ما نقص صدقۃ من مال, صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی, حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صدقت رد البلا, صدقہ تو بلاؤں کا رد ہے. جب صدقے میں یہ طاقت رکھی ہے اللہ نے تو زکوٰۃ کا درجہ تو صدقے سے اوپر کا ہے, کیونکہ صدقہ فرض نہیں ہے. صدقے کی حیثیت ایک صورت, ایک واجب کی صورت بنتی ہے جب کوئی آدمی کوئی نظر مان لے کہ میں اتنا صدقہ کروں گا, وہ اس کے اوپر اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب وہ اس کا مقصد پورا ہو جائے. یہ ایک پہلو اس کا وجوب کا نکلتا ہے, پھر بھی واجب کا درجہ فرض سے کم ہے. تو زکات تو فرض ہے, جب صدقے پر یہ انعامات مل رہے ہیں تو زکات تو بدر جائے اولا, اس پر تو زیادہ ملیں گے. اس لیے فرمایا کہ اپنے مالوں کو محفوظ کرو صدقے کے ذریعے, زکات کے ذریعے, زکات کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کرو. علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حیات الحیوان, بڑی عجیب و غریب کتاب ہے, عربی زبان میں ہے, بہت عجیب و غریب کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت دریا کے کنارے اپنے چھوٹا سا پیدائشی بچہ تھا اس کو لٹا کر اور دریا کے کنارے وہ اپنے کپڑے وغیرہ دھو رہی تھی. ایک بھیڑ, اور اتنے میں ایک سائل آیا, کچھ مانگا اس نے, اس نے ایک روٹی اس کو دے دی, جو اس کے پاس کھانا تھا اس میں سے ایک روٹی دے دی اس نے, اور پھر اپنے کپڑے دھونے میں مشغول ہو گئی. اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اس کے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے لے گیا اور بھاگا, اور یہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ. کچھ فاصلے تک کسی طرح ہوتا رہا, وہ بھاگتی رہی, وہ آگے بھاگ رہا ہے بچے کو لے کے بھیڑیا, اور یہ پیچھے بھاگ رہی ہے اور چیخ رہی ہے میرا بچہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا, اس نے اس سے اس کا بچہ چھینا بھیڑیے سے اور اس کی ماں کے آگے لا کے رکھ دیا. آگے لا کر رکھا, اس نے کہا یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے جو تُو نے ابھی کچھ دیر پہلے صدقہ کیا. یہ لقمہ اس لقمے کے, یہ تو لقمہ بن گیا تھا, مطلب یہ تھا, یہ مطلب تھا, یہ لقمہ تو بن گیا تھا مگر اللہ نے بچایا ہے, یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے جو ابھی تُو نے کچھ دیر پہلے صدقہ کیا. اللہ ایسے حفاظت فرماتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام سے لوگوں نے آ کر ایک 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 بدماش کی شکایت کی, وہ بہت سب کو ستاتا تھا. کہ حضرت اس کے خلاف کچھ بد دعا فرمائیے, اس نے تو ہمیں ستا کے رکھ دیا. تو ان کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے اور پھر دعا کر کے فرمایا جاؤ تمہاری اس سے کفایت کی جائے گی, یعنی تم اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. الفاظ انبیاء کے بہت گہرے ہوتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بد دعا کر دی ہے, فرمایا جاؤ تمہاری اس سے کفایت کی جائے گی, یعنی تم اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. اس کا معمول یہ تھا کہ صبح جاتا تھا لکڑیاں چننے, شام کو واپس آ جاتا تھا, لکڑیاں بیچ دیتا تھا بازار میں. تو وہ صبح گیا معمول کے مطابق, شام کو بالکل صحیح سلامت واپس آ گیا. وہ لوگ پھر آئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس کہ آپ نے تو دعا کی تھی، یہ تو پھر آ گیا، صحیح سلامت آ گیا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ہاں بھائی تم نے کیا عمل کیا آج؟ اس نے کہا میں تو معمول کے مطابق اپنی لکڑیاں چننے گیا، دو روٹیاں میرے پاس تھیں، ایک ساحل آیا تھا، میں نے اس کو ایک روٹی دے دی. اچھا یہ اپنا ذرا یہ گٹھڑا کھولو لکڑیوں کا، لکڑیوں کا گٹھڑا اس نے کھولا تو اس کے اندر ایک بہت بڑا کالا سانپ اور لکڑی، ایک لکڑی پہ اس نے دانت گاڑے ہوئے تھے اپنے، وہ نکلا اس میں سے. فرمایا وہ جو صدقہ کیا تھا نا تم نے، تم اس سانپ سے، اس صدقے کی وجہ سے بچے ہو، اللہ نے حفاظت فرمائی. اس صدقے کی وجہ سے تم اس سانپ کے زہر سے، اس کے ڈسنے سے بچ گئے، اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی. اس نے توبہ کی اور نیک ہو گیا. اس لیے فرمایا تھا جاؤ تمہاری کفایت کی جائے. تو یہ صدقہ بڑی عجیب چیز ہے. تو زکوٰۃ تو اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. جب زکوٰۃ آدمی صحیح طریقے سے حساب لگا کر ادا کرے زکوٰۃ کو، تو کیوں نہ اس کی حفاظت کی جائے گی. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو ایک پھوڑا نکل آیا، ہاں ان کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے پھوڑا نکلا یہ گھٹنے میں اور اس میں سے ہر وقت مواد رشتہ رہتا ہے، تو آپ کچھ اس کا علاج بتائیے، میں تو علاج کرا کر تھک گیا ہوں، بالکل مایوس ہوں، یہ میرا زخم صحیح نہیں ہوا، پھوڑا صحیح نہیں ہوا. فرمایا جاؤ تم کسی ایسی جگہ پانی کا انتظام کر دو جہاں کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو. اس نے ایسی جگہ تلاش کی اور کنواں کھدوا دیا جہاں لوگوں کو پانی کی واقعی ضرورت تھی. ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا زخم صحیح ہو گیا. اور فرمایا، یہ بھی فرمایا تھا عبداللہ ابن مبارک نے، کہ وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوگا، تمہارا یہاں سے پانی ابلنا بند ہو جائے گا. اور وہی ہوا، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا زخم صحیح ہو گیا، اس کا پھوڑا صحیح ہو گیا. یہ تو میرے دوستو جو بیماریاں آتی ہیں، ہم سوچیں کہ ہم زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں، ہم کبھی کبھی صدقہ دیتے ہیں. ہمارے بزرگوں کا تو معمول جو ہم نے دیکھا اور پڑھا وہ یہ کہ انہوں نے تو تھیلیاں بنا رکھی ہیں، تھیلیوں میں صدقہ رکھتے تھے تاکہ برکت بھی رہے دکان میں مکان میں. تو وہ تھیلی بنا کے رکھتے تھے، اس میں کچھ روزانہ کچھ ڈال دیا کرتے تھے حسب استطاعت، اور پھر اس کو 15 دن میں 10 دن میں کسی مستحق کو دے دیا. ایک تو یہ ہے کہ جیب سے اسی وقت نکال کے دے دیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ برکت کی چیز یہ ہے جو ہمارے اکابر کا تعامل بھی حجت ہوتا ہے. اکابر کا تعامل بھی بہت بڑی حجت ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو ترتیب لکھی ہے نا ناخن کاٹنے کی، فتاوی شامی میں ترتیب لکھی ہے کہ ایسے ناخن کاٹنے چاہیے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ پہلے یہاں سے شروع کرے، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے اور یہ چھوٹی انگلی تک آئے، انگوٹھے کو چھوڑ دے، پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتا ہوا یہاں تک آئے انگوٹھے تک، پھر سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو اس کا ناخن کاٹے، یہ جو اور پیروں کے ناخن، یعنی الٹے سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے سیدھا الٹے پیر تک، اور اس کا انگوٹھا اور پھر الٹے پیر کے انگوٹھے سے چھوٹی انگلی تک، یعنی سیدھے ہاتھ سے شروع کیا اور الٹے ہاتھ تک سیدھا چلتا جائے، یہ ترتیب لکھی ہے فتاوی شامیہ میں. دیکھیے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی روایت سے اس کو ثابت کرنا مشکل ہے، لیکن بزرگوں کا معمول ہے، تعامل ہے، یہ بھی بہت بڑی حجت ہوتی ہے اور بڑی برکت کی چیز ہوتی ہے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو اللہ کے نیک بندے جس چیز کو پسند کر لیں اللہ کے ہاں بھی وہی پسندیدہ ہو جاتی ہے. تو یہ ہے، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو. اور بھی بہت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی خاص طور پر جلدی امراض کے سلسلے میں یہ فرمایا کرتے تھے، جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی کا انتظام کر دو، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. مستدرک حاکم، جو امام عبداللہ حاکم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مستدرک حاکم لکھی ہے، یہ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے جن شرائط پر احادیث کو جمع کیا ہے، جو احتیاط انہوں نے جس کا التزام رکھا اپنی کتابوں کو مرتب کرنے میں، اور جن اصولوں کو انہوں نے اپنے مد نظر رکھا، انہی اصولوں پر مستدرک حاکم لکھی گئی ہے. جو حدیثیں ان سے رہ گئیں وہ اس میں جمع کی گئی ہیں. امام عبداللہ حاکم رحمت اللہ علیہ امام بیہقی کے بھی استاد تھے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو یہ جو چیچک وغیرہ کی شکایت ہو گئی، چہرے پر بھی دانے نکل آئے. تو اس زمانے کے بہت بڑے صوفی اللہ والے تھے، ابو عثمان الصابونی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے آدمی تھے. ان کے پاس گئے، حضرت میں نے علاج کرایا، بہت فائدہ نہیں ہوا، آپ کچھ دعا فرما دیں. جمعے کا دن تھا، انہوں نے سب سے فرمایا بھائی چلو دعا کرو ان کے لیے، ابو عبداللہ حاکم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، دعا کرو سب ان کے لیے. دعا کروائی. اس مجلس میں ایک عورت بھی موجود تھی، عورتیں بھی آتی ہوں گی ان کی واعظ و نصیحت سننے. تو ایک عورت نے جا کے خوب دعا کی، تو رات کو اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس عورت کو، اور آپ نے اس سے فرمایا قولی لابی عبداللہ ان یوسع الماء علی المسلمین. یہ الفاظ حضور نے فرمائے خواب میں، کہ تم ابو عبداللہ کو کسی طرح یہ پیغام پہنچاؤ کہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کریں، مسلمانوں پر پانی کی وسعت کریں. جہاں یعنی مراد یہ تھی کہ جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی کا انتظام کریں. بس یہ پیغام ان کو بھجوایا گیا. انہوں نے اسی وقت اپنے گھر کے سامنے پانی کی سبیل کا حکم دیا کہ یہاں تعمیر کی جائے. وہ پانی کی سبیل بنائی گئی، لوگوں نے پانی پینا اس سے شروع کیا. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ نے ان کا مرض صحیح کر دیا، شفا یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ نسخے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یا خود جن کا قرآن میں حکم فرمایا ہے. زکات دو، صدقہ دو، بیماریوں اور بلاؤں سے محفوظ رہو. اور تیسری چیز یہ فرمائی وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ، بلاؤں کے لیے دعاؤں کو تیار رکھو. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دعائیں نہ کرو تو تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر تم دعائیں نہ کرو تو تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم دعائیں نہ کرو. من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں. اور دعا دیکھیے، میں آپ کو ایک آج عجیب پہلو بتاتا ہوں. یہ پہلو کھولا ہے حکیم الامت نے رحمت اللہ علیہ نے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا ایسی چیز ہے. یہ مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز کا تعلق آخرت سے ہے. وہ دنیا کے لیے بھی یہ مفید ہے کہ نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اصلاً یہ آخرت کے لیے ہے. اور تجارت ہے، تجارت اگرچہ دین کے لیے بھی مفید ہے لیکن اس کا تعلق اصلاً دنیا سے ہے، ہمارے پیٹ سے ہے اس کا تعلق. لیکن اور اسی طرح اور چیزیں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، کچھ احکامات کا تعلق، تجارت کے احکامات جتنے بھی ہیں تعلق دنیا سے ہے ان کا، اگرچہ دین میں بھی مفید ہیں. اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے، اگرچہ دین کے لیے بھی مفید، دنیا کے لیے بھی مفید ہوں، جیسے روزہ ہے، زکاۃ اور یہ نماز ہے وغیرہ وغیرہ، ان کا تعلق آخرت سے ہے. لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا ایسی چیز ہے جو بیک وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے لیے بھی نافع بنائی ہے اور آخرت کے لیے بھی نافع بنائی ہے. دین کے لیے بھی نافع بنایا ہے اس کو، آخرت کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی نافع بنایا ہے. اس میں دونوں پہلو موجود ہیں، دین کا بھی اور دنیا کا بھی. تو یہ بڑی عجیب اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمت دعا کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے. ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا اس مصیبت سے بھی فائدہ پہنچا دیتی ہے، امن پہنچا دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، اور اس مصیبت سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی. اور ایک روایت میں آتا ہے آسمان سے دعا بلا چلتی ہے اور ادھر بندے کو کوئی دعا کی توفیق ہو گئی تو دعا ادھر سے جاتی ہے، دونوں میں آپس میں کشتی ہوتی رہتی ہے، اور یہ دعا اس کو روک لیتی ہے، اس بلا کو، اس مصیبت کو روک لیتی ہے. اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، ارے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. وہ اللہ جو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وہ کفار مشرکین بحری سفر کر رہے ہیں، طوفان نے گھیر لیا، اے اللہ ہم تو اب آپ کے ہی بنیں گے، ہمیں بچا لیجئے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ رَاهُمْ يُشْرِكُونَ. جب اللہ ان کو پہنچا دیتے ہیں سلامتی کے ساتھ کنارے پر، پھر دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. ایسے دھوکے باز لوگوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اور ان کی دعا بھی اللہ قبول فرما لیتے، ان کو نجات دے دیتے ہیں. ادھر جب طوفان میں گھر گئے تو اللہ کو پکار رہے ہیں، آپ کے ہی بن کے رہیں گے، بس آپ نجات دے دیجئے. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں اور بر یعنی خشکی تک پہنچا دیتے ہیں، اذا هم يشركون، بس شروع ہو گئے شرک کرنا. ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں. بتائیے ہم مانگیں گے تو اللہ رد فرمائیں گے؟ اصل میں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے، فرمایا ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، فرق ہے پڑھنے میں اور مانگنے میں. تو پڑھ لیتے ہیں، ادھر سے یوں کوئی مکھی بھی اڑ رہی ہو تو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. یہ تو دعا مانگنا نہیں، یہ دعا پڑھنا ہے. مانگنا الگ چیز ہوتی ہے، مانگنا اس کو کہتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء. اللہ سبحانہ و تعالی پسند فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کو محبوب بنا لیتے ہیں جو ملحین ہوتے ہیں، الحاح کے ساتھ دعا کرتے ہیں. الحاح کیا ہے؟ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے چلے جانا، اور چاہے وہ ملے نہ، پوری نہ ہو دعا. ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا، جھٹ منگنی پٹ بیا، بس تھوڑے دن میں اثر نظر نہ آیا تو ہم سمجھتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی، ایک نبی نے دعا کی، دوسرے نبی نے آمین کہی، کیا دعا ہوئی ہوگی. اور اللہ فرما رہے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا، قد کلمہ تحقیق ہے، تحقیق تمہاری دعا قبول کر لی گئی. اور یعنی اللہ فرما بھی رہے ہیں، پھر بھی وہ اس دعا کے اثرات ظاہر ہوئے 40 سال کے بعد. 40 سال بعد دو نبیوں کی دعا، ایک نبی نے دعا کی، دوسرے نے آمین کہی، 40 سال بعد اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری دعا، ہم تو ان سے بھی بڑھ جائیں. بس ایسا نہیں ہے بھائی، تو بس اللہ سے مانگنا. اور حضور نے ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنے والے کے حق میں 3 باتیں ہوتی ہیں، یا تو جو دعا اس نے مانگی وہ اس کو عطا کر دی جاتی ہے، وہ چیز اس کو مل جاتی ہے، یا اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی اس کو اس دعا کی برکت سے ہٹا دیا جاتا ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہو تو آخرت میں جمع کر دیا جاتا ہے جہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایک روایت میں فرمایا جو جن کی ایک روایت میں فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے فلاں دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی تھی، وہ عرض کرے گا جی قبول ہو گئی تھی. تو اللہ پھر فرمائیں گے تو نے ایک وہ فلاں وقت میں دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی تھی، وہ کہے گا نہیں وہ قبول نہیں ہوئی تھی. فرمایا یہ دیکھ تیرے لیے اجر رکھا ہے، اتنے درجات اس کے لیے، اس کے بدلے میں وہ ملی نہیں، دنیا میں نہیں پوری ہوئی، یہ آخرت میں اجر یہ درجات رکھ دیے. اس پر حضور نے فرمایا وہ یہ کہے گا کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی، کوئی دعا ہی میری اللہ نہ سنتے دنیا میں، یہ آخرت میں درجات ملتے اس کے بدلے میں. معلوم ہوا کہ دعا، یہ جو ہاتھ اٹھتے نا، یہ ہاتھ اٹھ کر جو ہم چہرے پہ پھیرتے ہیں، کسی صورت میں محرومی نہیں ہے، کوئی صورت محرومی کی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اس نیت سے دعا کرے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، کوئی ریاکاری کا اور یہ جذبہ ہو ایک الگ بات، لیکن جو مخلصانہ دعا مانگ رہا ہو کسی صورت میں محروم نہیں ہے. یا تو دنیا میں اس کو ملے گا جو مانگا ہے اس نے مل جائے گا، یا کوئی بلا اور مصیبت ہٹا دی جائے گی، یا آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں گے. اللہ وہ ہے، یہ کافروں کی دعا سن رہے ہیں مشرکین کی، اور شیطان کی دعا اللہ نے سنی، اور کیا چاہیے. رب انذرنی الی یوم یبعثون، اس نے عین غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی. جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک تھے، پھر بھی اس نے ایک دعا کر لی. اس کو معلوم تھا، حکیم الامت فرماتے ہیں شیطان کے پاس تین عین تھے، ایک عین نہیں تھا. شیطان عالم بھی بہت بڑا تھا، سارے انبیاء کی شریعتوں کی کلیات اور جزیات کا علم اس کو حاصل ہے، اتنا بڑا عالم کوئی بھی نہیں ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضور کی لائی ہوئی شریعت کا میں پورا علم رکھتا ہوں، کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر کرتا ہے تو جھوٹا ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو جھوٹا ہے اپنے دعوے میں. لیکن شیطان کو علم ہے، اور سارے انبیاء کی شریعتوں کا علم اس کو حاصل ہے، کلیات و جزیات کا علم حاصل ہے اس کو، اتنا بڑا علم کس کے پاس ہوگا بھائی. علم بھی بہت بڑا اور عابد بھی بہت بڑا. بعض روایات میں آتا ہے کہ چار بالشت زمین پر اس نے جگہ ایسی نہیں چھوڑی، نہ خشکی میں نہ سمندر میں، روئے زمین پر چار بالشت ایسی کوئی جگہ اس نے نہیں چھوڑی تھی جہاں اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کی عبادت نہ کی ہو. اب اتنی بڑی عبادت. اور نمبر تین، دو عین ہو گئے. نمبر تین عارف بھی بہت بڑا تھا، عارف کے معنی پہچاننے والا. غصے کی حالت میں اللہ سے دعا کر لی اور اللہ نے قبول بھی کر لی کہ مجھے اس وقت مہلت دے دی جائے، ابھی میرے جرم کی سزا نہ دی جائے جو میں نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو. رب انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دی جائے. وہ مہلت مل گئی اس کو، غصے کی حالت میں دعا کی. ہم سے کوئی غصے کی حالت میں کسی پر ہم غصے ہو رہے ہوں اور وہ کوئی خواہش کا اظہار کرے تو ہم دھتکار دیں اس کو. اور اللہ تعالیٰ شیطان پر غضبناک تھے، غصے ہوئے، اور اس نے غصے کی حالت میں دعا کر لی، اللہ نے قبول فرما لیا. قال انک من المنذرین، جا تجھے مہلت دے دی گئی. تو شیطان کی دعا قبول ہو رہی ہے. تین عین تھے اس کے پاس، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا. ایک عین نہیں تھا کہ عاشق نہیں تھا. عاشق اگر عاشق ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا ہے. عاشق نہیں تھا. تو شیطان کی دعا بھی ایک درجے میں اللہ نے قبول فرما لی کہ اس کو مہلت دے دی. مجھے یاد آیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شاگرد پڑھتا تھا دارالعلوم میں، اس کا تعلق وہاں افغانستان کابل سے تھا. ایک مرتبہ اس نے اپنے ملک کا کابل کا ایک واقعہ سنایا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، کہ وہاں वो जो खिंजीर और सुअर का किसी ने वो फार्मिंग के लिए उनके लिए एक वो बना लिया, एक जंगला सा बहुत बड़ा उसका फॉर्म बना लिया, वहां पे वो पाले हुए थे, सुअर पाले हुए थे। अब किसी सरफिरे ने कहा ये सुअर पाल रखे, उसने आग लगा दी उस पूरे इहाते को, आग लगा दी और फजा में गोश्त के भुनने से जो खुशबू और वो जो फैलती है वो फैल गई चारों तरफ, क्योंकि वो सुअर चीख रहे थे, मर रहे थे, जल रहे थे। तो ये जो शागिर था शेखुल हिंद का, इसने बताया हजरत मैंने अपनी आंखों से देखा कि बास सुअर ऐसे थे जो एक महफूज जगह पे पहुंच गए और उन्हें उनके मुंह चेहरों का रुख आसमान की तरफ था, आंखों से आंसू बह रहे थे और अजीब आवाजें उनकी मुंह से बरामद हो रही थी और साफ महसूस हो रहा था कि ये दुआ कर रहे हैं और अल्लाह को पुकार रहे हैं। साफ महसूस हो रहा था उनके अंदाज से कि अल्लाह को पुकार रहे हैं कि अल्लाह चारों तरफ आग है, आप ही बचा लीजिए। और उसने कहा कि उस वक्त तेज सूरज चमक रहा था और अचानक बादल आए हैं, ऐसी बारिश बरसी है कि वो सारी आग बुझ गई और ये जो सुअर दुआ कर रहे थे, चंद सुअर मिलके अल्लाह ने इनको बचा लिया। एक सुअर जिसको अल्लाह ने नजस जानवर करार दिया है, उसकी दुआ भी अल्लाह कबूल फरमा रहे हैं। भाई हमारी दुआ क्यों ना कबूल फरमाएंगे, जबकि अल्लाह फरमा भी रहे हैं उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। तो ये दुआ की बहुत बड़ी नेमत है, इससे भी फायदा उठाना चाहिए हमें। बस दुआ करें, अल्लाह से मांगे। अस दुआ नबुवत मुरादे आशिका। मौलाना रूम अजीब आदमी है और हमारे हजरत तो फरमाते थे, कभी जोश में आते थे फरमाते थे अल्लाह ताला मौलाना रूम की कब्र को नूर से भर दे, और कभी जब जोश में आते थे तो ये अल्फाज होते थे। तो मौलाना रूम फरमाते हैं अस दुआ नबुवत मुरादे आशिका जुस सुखन गुफ्तन बहा शीरी दहा। दुआ करने से अल्लाह के नेक बंदों की और कोई हाजत और कोई गरज नहीं होती सिवाय इसके कि अल्लाह जो महबूब शीरी दहा, शीरी दहा मीठे मुंह वाला, शीरी दहा के माना तर्जमा यही होगा इसका, मीठे मुंह वाला मतलब क्या है, अल्लाह ताला मुराद हकीकी, महबूब हकीकी अल्लाह ताला वो मुराद है कि उस महबूब हकीकी से कुछ देर के लिए बातें हो जाएंगी, ये मुराद होती है अल्लाह के आशिकों की। तो ये दुआ ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने हमें दे दी कि आओ हमसे बातें करो। महबूब हकीकी से बातें करना क्या कम सआदत है। डॉक्टर अब्दुल हई साहब फरमाते थे जब ये हाथ उठते हैं, ये हाथ जब इस तरह कोई हाथ उठा ले दुआ के लिए तो पूरी कायनात इन दो हाथों के नीचे हो जाती है। वजह उसकी है कि ये हाथ नजर तो यहां आते हैं लेकिन दरअसल ये अल्लाह के आगे अल्लाह के लिए उठे हैं, तो अल्लाह के लिए उठे हैं तो ये अर्श के सामने होते हैं और अर्श के सामने जब होते हैं तो पूरी कायनात अर्श के नीचे है। तो ये हाथ दरअसल जब उठ जाए ना अल्लाह के आगे, पूरी कायनात इन दो हाथों के नीचे होती है, इन दो हाथों का ये मकाम है। हजरत वाला अजीब बात फरमाते थे कि हाथ काटने का जो हुक्म है ना चोर के, वो हुक्म अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इसलिए दिया है, उसकी हिकमत यह है कि अल्लाह ने हम सबको फकीर बनाया, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, हम सब फकीर हैं और फकीर के पास प्याला होता है, कोई कशकोल होता है जिसमें वो जमा करता है अपनी भीख को। हमारे पास प्याला कौन सा है, ये हर वक्त प्याला मौजूद है। हजरत फरमाते थे फकीर का जो कशकोल है वो तो सोते वक्त कहीं रख देता है दूर, हमारा कशकोल अब भी हमारे पास रहता है और वो ये है मिलाया बन गया कशकोल। तो फरमाया चोर को हाथ काटने का हुक्म इसलिए है कि इसने चोरी का माल हथिया लिया और जो इसके पास कशकोल था उससे फायदा नहीं उठाया, अल्लाह से मांगता अल्लाह दे दीजिए, इसका फायदा नहीं उठाया इस कशकोल का जो अल्लाह ने इसको दे रखा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया जाओ काटो इसके कशकोल को तोड़ दिया जाए कि हमारा दिया हुआ कशकोल उससे फायदा नहीं उठाया, चोरी की इसने। तो भाई ये कशकोल अल्लाह ने हमें दिया है और दुआ की नेमत भी दे दी, बस हम फायदा उठाएं। जब अल्लाह काफिरों की दुआ सुनते हैं, खंजीर और सुअर की सुनते हैं, अल्लाह ने शैतान की सुन ली तो हमारी क्यों ना सुनेंगे। اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.